है गर हौसला कदम तो बढ़ा है हिम्मत ये तेरी सहारा तेरा तू चलना शुरू कर तू फिर देखना नजर तुझको आएगा रास्ता तेरा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। سلسلہ ہے بہترین انسان کیسے بنے، آج چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس موضوع کو مزید ڈیٹیل سے سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیارکم من یؤمن شرہ ویرجا خیرہ، فرمایا تم سب میں بہترین آدمی وہ ہے جس کے شر سے محفوظ رہا جائے اور جس سے بھلائی کی امید رکھی جائے۔ الفاظ مبارکہ کی گہرائی میں اب جتنا اترتے جائیں، آپ کے سامنے ایک خوبصورت معاشرت اور اس معاشرے کا ایک بہترین فرد کیا ہو سکتا ہے، یہ بڑا کھل کے سامنے آ جائے گا۔ فرمایا کہ بہترین تم میں وہ ہے کہ جس کے شر سے لوگ بچے رہیں، یعنی لوگوں کو اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی ضرر اور نقصان نہ پہنچے، کوئی شر نہ پہنچے، اور اس کی خیر کی امید کی جائے، لوگوں کو اس سے توقع یہ ہو کہ اس بندے سے ہمیں بھلائی ہی پہنچے گی، ہمیں اس سے خیر ہی پہنچے گی۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث مبارک بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پاکیزہ کھانا کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے پاکیزہ کھانا کھایا یعنی حلال کھایا، حرام سے بچا، جس نے سنت کے مطابق عمل کیا یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس پر چلا اور اسے ہٹا نہیں، اور تیسری اہم بات کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے، فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں آج کے زمانے میں تو ایسے لوگ بہت ہیں جو حلال کھاتے ہیں، جو سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو کسی کو تکلیف نہیں دیتے، نقصان نہیں پہنچاتے، لوگوں کو ان سے شر نہیں پہنچتا، تو آپ کی امت میں تو ایسے لوگ بہت ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو اتنے سارے جنت میں ہی جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میرے بعد چند صدیاں اور بھی ہوں گی، یعنی ابھی امت جو ہے وہ صرف اسی وقت میں محدود نہیں بلکہ ایک لمبا عرصہ تک چلے گی، تو اگرچہ اس وقت تو بہت تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو بہت تھے، لیکن آنے والے زمانے ایسے رہیں یہ ضروری نہیں۔ اور اگر ہم غور کریں تو حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگ جتنے دور ہوتے جا رہے ہیں، یعنی وقت جتنا دور ہوتا جا رہا ہے، اس طرح کے لوگوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ویسے تو تینوں کی ہی کہ پاکیزہ کھانا کھانے والے یعنی حلال کھانے والے، ایسے لوگوں کی کمی، یا تو کھلم کھلا حرام کھانے والے، بے حد و حساب، رشوت، سود، ڈکیتیاں، چوریاں، کرپشن اور نہ جانے کتنے طریقوں سے حرام کمانے والے اور حرام کھانے والے موجود۔ دوسرے نمبر پہ سنت کے مطابق عمل، تو لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ خود انہیں سنت ہی کا علم نہیں ہوتا کہ اس معاملے میں سنت ہے کیا، تو عمل کیا کریں، اور جنہیں معلوم ہے ان کا عمل بہت دور ہے، تو یوں سنت پر چلنے والے بھی کم۔ اور تیسری بات جو بطور خاص آج کے اس موضوع سے متعلق ہے کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، تو آج کے زمانے میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے شر سے دوسرے محفوظ رہتے ہیں، اس بندے کے شر سے لوگ محفوظ ہیں کہ جو شر کر ہی نہیں سکتا، یعنی کہ جس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نقصان پہنچا سکے، تو اس کے تو شر سے محفوظ ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی منصب ہے، اور کوئی دوسروں کے اوپر اس کی حاکمیت ہے، اور اس کے باوجود بھی لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے، تو ایسوں کی تعداد بڑی تھوڑی۔ ہاتھ میں جیسے ہی مال آئے گا تو غریب انتہائی حقیر نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور انہیں نظر حقارت سے دیکھنا انہیں شر پہنچانا۔ اقتدار آئے گا تو اس اقتدار اور طاقت کا غلط استعمال کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچانا اور دوسروں کے لیے زندگی میں رکاوٹیں کھڑی کر دینا، یہ بڑا عام ہے۔ تو یہ جو تیسرا جو وصف بیان کیا گیا، تیسری صفت بیان کی گئی، یہ بھی بڑی ہی معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک اور حدیث مبارک اسی موضوع سے بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد مجموعی کلام میں کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص فلاح نہ پائے گا، کامیابی نصیب اسے نہیں ہوگی، جس کی عزت لوگ صرف اس کے شر کے خوف سے کریں۔ ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں کہ جس کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہزاروں نہیں، لاکھوں بلکہ کروڑوں افراد ایسے ہوں گے کہ جن کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی، یعنی لوگ اسے سلام کریں گے تو اس لیے کہ سلام نہیں کیا تو یہ ہماری جان کے پیچھے پڑ جائے گا۔ لوگ کسی سے ملاقات اس لیے کرتے ہیں کہ اگر اسے ملاقات نہیں کی تو ہمارا جینا دوبر کر دے گا۔ لوگ کسی کے سامنے بڑی عزت کے ساتھ کھڑے ہوتے یا بیٹھتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کیا تو اس کا تکبر ہمارا جو ہے وہ جینا حرام کر دے۔ تو لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی، اور یہ خاندانی معاملات میں، یہ معاشرے اور گلی محلے کے اعتبار سے، یہ ملکی سطح پہ، حتیٰ کہ بین الاقوامی سطح تک پر بھی اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ رشتہ داروں کے اندر، یعنی بہت ساری جگہوں پہ داماد بہنوئی کا رشتہ جو ہوتا ہے، یہ بڑا ایک عزت والا اور ایک اکرام والا رشتہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ اور کیا ان رشتوں کی عزت جو ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ یہ جس عزت کے قابل ہے انہیں وہ عزت دی جائے، یا اس لیے کہ اگر ان کی شان میں تھوڑی سی گستاخی ہو گئی یا ان کی خدمت میں کچھ کمی ہو گئی تو اب یہ اس کے بعد جس گھٹیا پن پہ اتریں گے اور جو یہ حرکتیں کریں گے تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے سے ان کو ساتھ سلام پیش کیا جائے۔ تو اب یہاں سے شروع کر لے کہ کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جاتی۔ اس کے بعد عہدوں پر فائز، کہ جو کسی محکمے میں ہے، کسی شعبے میں ہے، اس کی عزت اس لیے ہے کہ بھائی صاحب کی اگر تھوڑی سی بھی کسی اور رویہ اختیار کیا، اگر یہ پانی کے محکمے میں ہے تو ہمارا پانی بند کر دے گا، اگر یہ بجلی کے محکمے میں تو ہماری بجلی خراب کر دے گا، اگر یہ جو ہے وہ گیس کے محکمے میں ہے تو یہ ہمارے میٹر کو تیز کر دے گا، اگر یہ کسی اور شعبے میں ہے تو یہ ہمارا کام نہیں کرے گا، آئے دن ہمیں تنگ کرے۔ کتنے ایسے افراد یا ایسے شعبے آپ کے ذہنوں میں بھی آئیں گے کہ ان کی عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ ان سے شر نہ پہنچے۔ تو یہ فرمایا کہ وہ شخص فلاح نہ پائے گا جس کی عزت لوگ صرف اس کے شر کے خوف سے کرے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہمیں بننا تو وہ ہے کہ جس کا یہ معاملہ نہ ہو کہ اس کی عزت اس کی شر کی وجہ سے کی جائے، نہیں، یہ نہیں بننا۔ تو پھر کیا بننا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، اس کی کچھ تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا انسان بننے کے لیے، بہترین انسان بننے کے لیے جو عملی اقدامات ہیں، وہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھیں کہ ہم اپنی ذات میں کیا تبدیلیاں پیدا کریں، ہم اپنی ذات کے اعتبار سے کیا کریں کہ ہم اچھوں میں ہی شامل ہوں، بروں اور بدتر لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ اس میں پہلی بات، اپنی یہ سوچ ہم بنا لیں कि हमारी जबान, हमारे हाथ, हमारे रवैये, हमारे देखने और हमारे असर अंदाज होने की कोई भी कुव्वत इससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ना हमारी जबान से, ना हमारे हाथ से, ना हमारे रवैये से, ना हमारे देखने से, ना हमारी ताकत से। तो अव्वलन अगर ये सोच बनी हो कि मुझे दूसरों को तकलीफ से बचाना है ना कि तकलीफ पहुंचाना है, तो लोगों को तकलीफ से बचाने का जहन होगा तो फिर उसके बाद बंदा उसके मुताबिक आमाल अफआल करेगा। तो पहले तो ये सोच बनाना। दूसरे नंबर पे, जैसे यही जो हाथ और जबान से दूसरे को शर से, तकलीफ से बचाने की बात है, इसमें थोड़ा सा हम डिटेल के साथ जाएं। जैसे जबान है, इसे किसी की गीबत करना ये उसके लिए तकलीफ का बायस बन सकता है, किसी की चुगली खाना ये उसको तकलीफ देगा, किसी से बदजबानी करना, किसी को ताना देना, किसी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाना, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो दूसरे को शर पहुंचाने वाली। इसी तरह किसी को धोखा देना, खा वो माली है या माली धोखे से हटकर है, ये उसको शर पहुंचाना, या किसी पे बड़ा खुल्लम खुल्ला जुल्म करना है, उसको मारना है, कत्ल करने से लेकर निचली सतह तक के जितने भी दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की सूरतें बनती हैं वो सब इसके अंदर शामिल हैं। तो अब जब बंदा अपने आप को इसके लिए पहले से जहनी तौर पे तैयार रखता है कि मुझे इन चीज़ों से बचना है, इंसान करता वो है जो वो करने का सोचता है और इंसान बचता उससे है जिसे बचने का वो सोचता है। तो जब हम किसी चीज के बारे में ये सोचते ही नहीं है कि हमें करना क्या है तो हम करते भी नहीं। जब हम किसी चीज के बारे में ये सोचते ही नहीं है कि हमें किन किन चीजों से अपनी जिंदगी में इज्तिनाब करना है, तो जब वो चीजें आती हैं तो हम कर गुजरते। एक बंदे का जहन बना होता है कि मुझे गीबत नहीं करनी। अब जब कभी गीबत का मामला आएगा तो फौरन उसके अंदर का जो अलार्म है वो बजना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर से आवाज़ें, नहीं गीबत नहीं करनी, तूब इलल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो अब ये करके फौरन वो उससे बच जाएगा। लेकिन जिसकी इस हवाले से जहन साजी ही नहीं, जिसने अपने आप को इस हवाले से तैयार ही नहीं किया, तो क्या करेगा वो, गीबत हो रही है तो गीबत में शामिल हो जाएगा, चुगली चल रही है तो उसमें भी चल पड़ेगा, तो बदजबानी हो रही है तो उसमें भी दूसरे में आगे निकलने की कोशिश करेगा। तो जैसा जो चल रहा है वो उसी हवा के दोष पर बह जाएगा। तो सबसे मेन चीज होती है एक अपनी सोच बना लेना, दूसरा उस सोच के साथ अपनी जो कमिटमेंट है उसको पूरा करना कि हाँ अब मैं ऐसा करूंगा भी। अच्छा, इसी की एक तीसरी चीज है, वो ये है कि इंसान अपना ये जहन बना ले और इस पर अमल करे कि मैं अपनी गुफ्तगू में तलख और काटदार गुफ्तगू नहीं करूंगा। बहुत से लोग जिनका शर ये होता है कि उनकी गुफ्तगू ही दूसरे को तकलीफ देती, उनकी बात करने का अंदाज ऐसा हो जाता है कि जो दूसरों के लिए तकलीफ दे होता है। बल्कि बाद का तो ऐसा भी होता है कि इनकी नीयत भी नहीं होती लेकिन एक अंदाज अपना चुके होते हैं तो उसकी वजह से दूसरे को तकलीफ होती। तो बंदा अपने इस लबो लहजे, इन अल्फाज और असालीब पर गौर करे कि मेरा कोई लफ्ज या अंदाज या लबो लहजा दूसरे को तकलीफ देने वाला था। तो जब आदमी बाकायदा सोचकर इसे अपनाएगा तो फिर इन चीजों से बच सकेगा। अच्छा, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की, जरर देने की एक बड़ी बुनियाद क्या होती है, वो होता है आदमी का तकब्बुर। इंसान में जब अपनी बड़ाई हो और दूसरों की हकारत, तो यहां पर जो है दूसरे को शर पहुंचाने और तकलीफ देने का जो है वो इम्कान बढ़ जाता है, क्योंकि इंसान अपने से बड़े को जरर नहीं पहुंचाता, अपने से कमतर को जरर पहुंचाता है। तो जब बंदा अपने अंदर से तकब्बुर खत्म कर दे और दूसरों को अपने से हकीर ना समझे, तो अब वो जो शर पहुंचाने वाला मामला है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके मुकाबले में, ये तो वो चीजें थी कि जिनसे बचना है, इसके मुकाबले में वो चीजें हैं कि जिनको करना है, वो ये है कि वो अपनी ये सोच बनाना कि मेरी तरफ से लोगों को खैर पहुंचे, मेरी तरफ से लोगों को भलाई पहुंचे। वो जो फरमाया अद्दीनुन नसीहा, दीन खैरखाही का नाम है। تو دین خیر خواہی یعنی دوسروں کی بھلائی چاہنے کا نام ہے، اور میں چونکہ اس دین کو ماننے والا ہوں تو میں اس دین کی ایک بنیادی تعلیم پر عمل کروں گا کہ میں دوسروں کی خیر خواہی کروں گا، دوسروں کی بھلائی چاہوں گا، دوسروں کو خیر پہنچاؤں گا۔ اور اب اس حوالے سے بہت ساری ایک پوری فہرست بن سکتی ہے۔ بندہ جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد کر سکتا ہے مدد کرے، جہاں تک کسی مشکل سے لوگوں کو نکال سکتا ہے ان کو مشکل سے نکالنے کی کوشش کرے، بلکہ ایک ذہن بنائے کہ روزانہ کم از کم کسی ایک مسلمان کی کسی ایک مشکل کو میں دور کروں گا۔ خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی مشکل، وہ راستہ بتانا ہی ہو، وہ سڑک پار کرانا ہی ہو، وہ کسی کو سایہ دار جگہ پہ بٹھانا ہی ہو، کوئی بھی ایک خیر کا کام، کوئی بھی ایک بھلائی کا کام جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کرے۔ اچھا، اسی طرح خوش اخلاقی سے پیش آنا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، کسی کو علم کی بات سکھا دینا، اور ان سب سے بھی زیادہ آسان، ان سب سے بھی زیادہ آسان کہ اور کچھ نہیں تو دوسروں کے لیے اچھی دعائی کر دینا۔ یہ بھی تو بھلائی کا کام ہے، یہ بھی دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی صورت ہے، یہ بھی تو دوسروں کو خیر پہنچانے کی صورت ہے۔ تو اب دوسروں کو خیر پہنچانا دعا کی صورت، تو یہ بڑا آسان کام ہے۔ آدمی جس گھر میں رہتا ہے اپنے پاس پڑوس والوں کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے سارے پڑوسیوں کی خیر کرنا، اپنی گلی والوں کے لیے دعا کر دیتا ہے کہ یا اللہ میرے اس پورے جو ہے وہ گلی کے اندر اگر کوئی بیمار ہے اسے شفا عطا فرما دے، کسی کے روزگار کا مسئلہ ہے اس کا روزگار کا مسئلہ حل کر دے۔ تو یوں اپنے کسی دائرے کے اندر ایک ویسے تو ایک بڑی مجموعی دعا بھی ہوتی ہے کہ یا اللہ ساری دنیا کے جو ہے بیماروں کو شفا دے دے، لیکن وہ تھوڑا سا بندے کی سوچ بھی اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی منتشر سی ہو جاتی ہے۔ تو ایک اپنے محدود دائرے کے اندر خیر خواہی کے طور پر دعا کرنا اور اس طرح کی خیر پہنچا دینا، یہ بڑا آسان کام۔ مسجد میں جائیں تو اب جیسے مسجد کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں یا اللہ میری نماز قبول کرنا، اس کے ساتھ یہ بھی دعا کر دیں کہ یا اللہ اس مسجد میں جتنے نمازی آئے سب کی نمازیں قبول کر لیں، یا اللہ میری دعا قبول فرما، یا اللہ آج اس مسجد میں جتنے نے دعائیں کی ہیں سب کی قبول فرما، کسی مزار پر گئے وہاں جا کے دعا کی کہ یا اللہ میری دعا قبول فرما اس ولی کے صدقے، ساتھ میں یہ بھی کہہ دے کہ یا اللہ اس مزار پہ جتنے حاضر ہوئے اور جتنے نے اپنی جائز مرادیں بیان کی سب کی مرادیں پوری کر دیں۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ آپ نے ایک قدم آگے بڑھا دی، اور یہ ہے خیر پہنچانے کی بڑی آسان اور بڑی اچھی صورت۔ تو لہذا بہترین انسان بننے کے حوالے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے شر سے لوگ بچے رہیں اور جس کے خیر کی امید کی جائے۔ تو ہم ایسے بنے کہ ہماری طرف سے کسی کو شر نہ پہنچے، ضرر نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، اور بھلائی پہنچے، خیر پہنچے، اچھائی پہنچے۔ اس کے بعد بہترین انسان کا ایک اور وصف جو حدیث مبارک میں بیان کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیارکم الموفون المطیبون ان اللہ یحب الخفی التقی۔ فرمایا تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو وعدہ پورا کرنے والے اور خوشبو والے یا نیک طبیعت والے، بے شک اللہ تعالیٰ گمنام اور پرہیزگار بندے کو پسند فرماتا ہے، جو گمنام ہے لیکن پرہیزگار ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں جن لوگوں کو بہترین قرار دیا وہ کون ہیں؟ پہلے فرمایا الموفون، وہ لوگ جو اللہ کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وعدہ کیا تو اسے پورا کرتے ہیں۔ دوسرا فرمایا متیبون، متیبون جو ہے اس سے مراد وہ لوگ کہ جو کسی عطر میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کسی بات کے اوپر جب وہ عہد کرتے ہیں۔ تو اصل میں اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ بنی ہاشم، بنو زہرہ، بنو تمیم، تو زمانہ جاہلیت میں یہ کسی گھر میں جمع ہوئے اور ایک خوشبو کے پیالے کے اندر انہوں نے ہاتھ ڈال کر یہ وعدہ کیا تھا کہ مجبور لوگوں کی مدد کریں گے، بے سہارا لوگوں کی مدد کریں گے، مظلوموں کی مدد کریں گے، اور پھر انہوں نے اس وعدے کو پورا بھی کیا۔ तो ये गोया वो मुतैबून हो गए, ये खुशबू वाले लोग हो गए कि जिन्होंने खुशबू में हाथ डबो कर वादा किया था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त अभी कम सिन थे, आपकी उम्र मुबारक अभी बड़ी नहीं थी और आप भी उनके साथ मौजूद थे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया उनकी तरफ इशारा किया कि ये बेहतरीन लोग हैं कि जिन्होंने खुशबू में हाथ डालकर ये तय किया था कि गरीबों और मजलूमों की मदद करेंगे। तो बाएतबारे वस्फे इंसानी के ये बेहतरीन इंसान है कि जो मजलूमों की मदद करते हैं, जो परेशान हालों और गरीबों की मदद करते हैं। फिर आगे इंदल्लाह उनमें बेहतरीन होने में वो कि जो इनमें इस्लाम भी कबूल कर लिया और उस अच्छे वस्फ पर भी कायम रहे। और एक माना यह भी बयान किया कि यहां मुतैबून से मुराद वो लोग हैं कि जो इन कबीले वालों के तर्ज अमल की पैरवी करने वाले हैं, यानी कि वो लोग, वो मुसलमान के जो लोगों की मदद करने को अपनी जिंदगी का शिआर बना लें, जो आपस में ये तय कर ले कि यार हम गरीबों का भला करेंगे, हम लोगों की तकलीफों का इजाला करेंगे, हम लोगों की परेशानियां दूर करेंगे। जैसे आज के जमाने में बहुत से लोग जो है वो इस तरह करते हैं, लेकिन बात वही है कि ये करना अल्लाह की रिजा के लिए हो, वहां दुनिया की खातिर या अपने एक जो है वो महज एक दुनियावी जज्बे की तस्कीन के तौर पे नहीं, अज्र उसी पे मिलेगा जो काम अल्लाह के लिए किया जाए। तो ये बेहतरीन लोग। तो अब इसके अंदर बेसिकली जो बयान किया गया दो चीजें, एक तो वो जो वादा पूरा करने वाले और दूसरे वो जो गरीबों की मदद करने वाले। इसमें जो वादा पूरा करने की बात है ये हमारे लिए बड़ी काबिले तवज्जो है कि हमारे दीन की तालीमात इस हवाले से बहुत ताकीदी, बहुत लाजमी और बहुत अहम और बहुत तफसील के साथ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउकूद, ए ईमान वालों तमाम अहद पूरे किया करो, तमाम अहद पूरे किया करो। अब तमाम अहद कौन से हैं, तफसीर कुरतुबी के अंदर इस हवाले से है कि इस अक्द से मुराद हर वो अहद है जो बंदा अपने ऊपर लाजिम कर लेता है। जैसे खरीदो फरोख्त, दो बंदों की खरीदो फरोख्त हुई, खरीदने वाले ने अपने जिम्मे लिया कीमत अदा करेगा, बेचने वाले ने अपने जिम्मे लिया कि चीज देगा और सही चीज देगा और वक्त पे देगा। तो ये जो आपस का वादा, इसे पूरा किया जाए। ये नहीं है कि सामान लेने वाला सामान लेके बैठ गया, कीमत देंगे जब मर्जी होगी, ये वादे की खिलाफ वर्जी होगी। और या कीमत लेने वाले ने, यानी कि सामान वाले ने पैसे ले लिए और उसके बाद अब चीज देंगे जब दिल करेगा, तो ये नहीं। जिस तरीके से आज के जमाने में बिल्डर जो है वो लोगों से पैसे ले लेते हैं, अब बिल्डिंग मिलेगी उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर खाने के बाद, इस तरह की पता नहीं कितनी सूरतें बन जाती, ये इसके अंदर आ गया। अच्छा, इसी तरह जो आपस के अंदर नौकरी मुलाजमत का मसला होता है, काम करवा लिया, जिस तारीख को उजरत देनी चाहिए, सैलरी देनी चाहिए, नहीं दी, लटकाएंगे, आगे से आगे करेंगे, थोड़ी दे देंगे, ज्यादा बाद में देंगे, अब उसमें किसी भी अंदाज में उनको परेशान करना, ये उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है, उस अक्द की खिलाफ वर्जी है जो कुरान ने बयान फरमाया कि औफू बिल उकूद, तमाम अहद पूरे किया करो। अच्छा, फिर इसी के अंदर निकाह तलाक का मामला भी, जब निकाह होता है तो निकाह जो है महज इजाबो कबूल का यूं नाम नहीं है कि बस दो जुमले बोल दिए और बस काम खत्म हो गया, नहीं, ये बेसिकली एक मुआहदा है जिसमें शौहर ये अहद करता है कि वो अपने बीवी के शरई हुकूक अदा करेगा और उसे बेहतर से बेहतर जिंदगी फराहम करेगा, और दूसरी तरफ बीवी भी इसी तरह का अहद करती है। अब शादी के बाद या तो बीवी शोहर का जीना तंग कर दे या शोहर बीवी का जीना हराम कर दे, ये क्या होगा, ये उस अहद की खिलाफ वर्जी होगी जो निकाह की सूरत में इन्होंने किया था। और खुदा क्या फरमा रहा है, फरमाया ए ईमान वालो तमाम अहद पूरे करो। तो लिहाजा बंदे ने खुदा के साथ कोई अहद किया हुआ है, जैसे एक मुसलमान का नमाज पढ़ने का, रोजे रखने का, ये भी इसी के अंदर शामिल है, या बंदों का आपस में कोई अहद है, जैसे ये जो सूरत मैंने बयान की, खरीदो फरोख्त है, नौकरी मुलाजमत है, निकाह तलाक है, इन तमाम के हवाले से तालीम ये है कि तुम अपने तमाम अहद पूरे किया करो। और ये अहद पूरे करने वाले कौन है, फरमाया तुम्हारे बेहतरीन लोग हैं। اور اسی عہد کے حوالے سے ایک اور آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ جو تم آپس میں عہد کرتے ہو، یہ ایسا نہیں ہے کہ تم نے پورا کر لیا تو تمہاری مرضی، نہ کیا تو جس کا زور چل جائے، نہیں، فرمایا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، خواہ وہ خرید و فروخت تھی یا وہ نکاح طلاق کے معاملات تھے، اس کے بارے میں خدا پوچھے گا کہ یہ تم نے وعدہ تو یہ کیا تھا، پھر اسے پورا کیوں نہیں کیا، اور اس کو اس انداز کے اندر جو ہے وہ اینڈ تک کیوں پہنچایا، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو لہذا وعدہ کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کرنا بڑا ضروری ہے کہ بندہ پہلے سے یہ سوچ لے کہ اگر میں یہ عہد اور ایگریمنٹ اور عقد کرنے جا رہا ہوں تو میں اس کے تقاضے پورے بھی کر سکوں گا یا نہیں۔ اگر کسی بندے کا وعدہ کرتے ہوئے تو ایک پورا اس کا ذہن ہے کہ میں اسے پورا کروں گا، پھر بعد میں کسی وجہ سے نہ کر سکے، کسی صحیح وجہ سے، تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک یوں کہہ لے کہ وہاں شریعت رخصت دیتی ہے، جبکہ وعدہ کرتے ہوئے ذہن تھا کہ اسے پورا کروں۔ لیکن اگر کرتے ہوئے ہی ڈنڈی مارنے کا ذہن تھا، جیسے آج کے زمانے میں ہوتا، وعدہ کرتے ہوئے پہلے سے ذہن ہوتا ہے کہ ابھی پورا تھوڑی کرنا، لوگ ایک دوسرے سے مالی کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں لیکن پہلے سے ذہن ہوتا ہے کہ ٹائم پہ دینا نہیں ہے، وہ دوں گا اپنی مرضی سے، فلاں فلاں وقت کر کے کرا کے دے دوں گا، یہ بہانہ کر دوں گا، وہ بہانہ کر دوں گا، تو یہ کیا، یہ حرام ہے، یہ حرام، یہ وعدہ خلافی ہے، یہ منافقت ہے، یہ حرام ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور افسوس یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کی حالت ہے وہ اس حوالے سے آئیڈیل ہونا تو دور کی بات ہے، قابل تعریف بھی نہیں، آئیڈیل ہونا تو دور کی بات ہے، قابل تعریف بھی نہیں۔ یعنی ہمارے ہاں کوئی وعدہ پورا کر لیتا ہے تو بعض اوقات اس پہ حیرت ہو رہی ہوتی کہ ہیں ادھر پورا ہی کر لیا اس نے، تو ہمارے ہاں اس قدر ایکسٹریم جو ہے وہ اپوزٹ اینڈ کے اوپر لوگ پہنچے ہوئے، اور یہ بنیادی انسانی اور اخلاقی کردار کے خلاف اور اسلامی کردار کے خلاف۔ تو اس حوالے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا، ہمیں تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے، اس کی میں کچھ تفصیلات بیان کرتا ہوں۔ اب حدیث میں فرمایا تھا کہ تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے عہد، اپنے وعدے پورے کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ بہترین آدمی، بہترین انسان، بہترین مسلمان کیسے بنے، اس کے لیے کچھ عملی اقدامات۔ نمبر ایک، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وعدہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ میں اپنی مصروفیت، اپنی صلاحیت اور اپنے حالات اور وقت کے اعتبار سے اسے پورا کر سکوں گا یا نہیں، یہ پہلے سے آدمی سوچ لے۔ یہ نہیں کہ جیسے کسی نے کہا فوراً وعدہ کر لیا، نہیں، پہلے سوچ لے کہ میں اسے پورا کر لوں گا، میرے حالات، میری مصروفیت، میرا وقت، میرے حالات ایسے ہیں کہ میں اسے پورا کر سکوں گا۔ اگر تو یقین ہے تو وعدہ کر لے، اور یقین نہیں تو پھر وعدہ نہ کرے، پھر پوری وضاحت سے کہہ دے کہ میں کوشش کروں گا اور میں اس کا وعدہ نہیں کرتا، اور کوشش کرنے کا لفظ بھی تب بولے کہ جب یہ ذہن ہو کہ ہاں کوشش کروں گا، پتہ ہے کہ میں کسی سے وعدہ کر لیں جی فلاں تاریخ آپ ہمارے یہاں آئیے گا، ہمارے فنکشن میں آئیے گا، اچھا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا، جبکہ 100% پتہ ہے کہ جس دن فنکشن کا یہ اس کو یہ کہہ رہا کہ میں کوشش کروں گا، اس دن یہ اس ملک میں بھی نہیں ہوگا۔ تو بھائی جب آپ اس ملک میں نہیں ہوں گے یا اس شہر میں نہیں ہوں گے اس دن، اس دن کے حوالے سے آپ کیا کوشش کریں گے، آپ جہاز واپس لے کے آ جائیں گے کیا کریں گے؟ تو لہٰذا ایسی بات ہی نہ کی جائے، کوشش کریں گے، کرنی ہے تو پھر آپ اس کی بات کر لیں، اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے پھر اس کے اعتبار سے بات کر لیں، وقت ہے تو اس کے اعتبار سے بات کر لیں۔ تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ وعدہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ نمبر دو یہ ہے کہ جب وعدہ کریں تو اس وعدے کو یا تو وہ ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے کسی سے وعدہ کیا، یا پھر اسے لکھ لیں، اور ایسی جگہ لکھ لیں کہ جہاں سے آپ اس کو دیکھیں گے بھی اور آپ کو یاد بھی آ جائے گا۔ ہم بہت مرتبہ وعدہ اس لیے پورا نہیں کر پاتے کہ ہم اسے نہ تو یاد رکھ پاتے ہیں نہ ہم اسے کہیں لکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ وقت آتا ہے، اب وہ بیچارہ صاحب وعدہ فون کر رہا ہوتا ہے کہ یار آپ نے یہ کہا تھا، ओहो, मुझे तो याद ही नहीं, मेरे जहन में नहीं रहा। तो हमारे वादा पूरा ना करने के पीछे एक सबब यह होता है, हमें याद दिलाने वाली चीज कोई नहीं होती। तो आज के जमाने में बड़ा आसान तरीका है, आप मोबाइल में लिख सकते हैं, रिमाइंडर लगा सकते हैं, कहीं और डायरी में लिख सकते हैं। यानी कि अब इस तरह की इतनी सारी चीजें हैं कि अगर वाकयतन आदमी का जहन हो कि उसने वादा पूरा करना है तो वो बआसानी कर लेगा। तीसरी बात यह है कि वादों के हवाले से अपनी सोच को थोड़ा सा बदले। हम वादे को महज एक दुनियावी मुआमला समझते हैं, खा वो किसी दुनियावी चीज के हवाले से हो। किसी ने हमसे कहा कि फलां वक्त मुझे आपसे मिलना है और हम फलां जगह मिलेंगे, और हमने कह दिया ठीक है आप आ जाइएगा मैं भी पहुंच जाऊंगा। अब बज़ाहिर किसी दुनिया के मामले के अंदर, जायज मामले के अंदर हमने मिलना है, लेकिन एक दुनियावी चीज है। लेकिन बात यह है कि वादे का पूरा करना, इसे आप ये समझ के करें कि ये एक दीनी जिम्मेदारी होती है, ये इंसानी अखलाक का हिस्सा भी है, ये इंसानी किरदार का हिस्सा भी है, और उसके साथ ये हमारी दीनी तालीम भी है कि हम जब किसी से वादा करें तो हम उसे समझें कि अब शरीयत भी हमें फरमाती है कि इसे पूरा कर। तो जब हम उसे एक दीन और शरीयत के हुक्म के तौर पे लेते हैं तो फिर हमारा उसे पूरा करने की तरफ ज़हन मज़ीद बढ़ जाता है। चौथे नंबर पे, हमारे जो वादों की पाबंदी नहीं होती उसमें एक बड़ी तादाद उन वादों की है जिसका ताल्लुक वक्त के साथ होता है, जिसे हम दूसरे अल्फाज में वक्त की पाबंदी कहते हैं। हमने किसी से मुलाकात के लिए कहा कि मैं आपके पास 3 बजे आऊंगा और हम पहुंचते हैं 4 बजे, हम कहते हैं कि 4 बजे आपको ये चीज मिल जाएगी, वो उसे मिलती है अगले दिन 4 बजे, 24 घंटे के बाद। तो ये जो वक्त की पाबंदी है, ये यूं कह ले कि ये तो जैसे हमारे को रग रग के अंदर उतरी हुई है ना कि हमने नहीं करनी। तो हमारा मामला इस हवाले से ये है, तो वक्त की पाबंदी करने वाले अक्सर वादे के भी पाबंद होते हैं, ये आप याद रखें, वक्त की पाबंदी करने वाले अक्सर वादे के भी पाबंद होते हैं। और ये वक्त की पाबंदी ऐसी चीज है कि बाज़ों का तो इस पे हैरत होती है कि मुसलमान वक्त का पाबंद कैसे नहीं बनता। यानी ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान वक्त का पाबंद ना बने जबकि उसके दीन ने वक्त की पाबंदी उस पर ऐसी इम्पोज की हुई है, ऐसी नाफिज की हुई है कि वो उसे हट नहीं सकता। 5 नमाजें हैं तो गुंजाइश नहीं है कि आप 4 पढ़े 5वीं छोड़ दें, 5 ही पढ़ेंगे आप, 5ों का वक्त मुकर्रर है। तो ऐसा नहीं है कि आप फजर की नमाज फजर से पहले पढ़ लें, असर की नमाज आप जोर के वक्त में पढ़ लें, नहीं, आपको वक्त की पाबंदी करनी पड़ेगी। इन्न सौलादा कानत अलल मुमिनीना किताब मौकूता, नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त में फर्ज है। रोजा ऐसा नहीं हो सकता कि आप रमजान के रोजे रमजान से एक दिन पहले शुरू कर लें, आप बोले जो 29 शाबान को मेरा पहला रोजा रमजान का, मुमकिन ही नहीं। और फिर जो रोजा है उसमें वक्त की पाबंदी ऐसी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोले कि अगर फजर का वक्त शुरू होता है 5:20 पे तो कोई बात नहीं है 5:22 तक खा लूंगा, मैं सहरी कर लूंगा, नहीं, आपको एक एक सेकंड की पाबंदी करनी पड़ेगी। आपका रोजा इफ्तार होता है 6:30 बजे, 6:30 पे, सवाल ही पैदा नहीं होता 6:29 के ऊपर आप इफ्तार कर ले, वक्त की पाबंदी। हज वक्त की पाबंदी, 9 जुलहिज्जा को होगा, अब आप ये नहीं बोलेंगे कि चले कोई बात नहीं है 10 को चले जाएंगे, 8 को चले जाता हूँ, 4 दिन पहले चला जाता हूँ और पहले निकल आऊंगा, नहीं, आपको एग्जैक्ट उसी डेट पर वो जाके करना होगा। तो हमारे दीन के जो फर्ज हैं वो इस कदर टाइम बाउंड हैं, इस कदर वक्त की पाबंदी के साथ जुड़े हुए हैं कि उसके होते हुए एक मुसलमान वक्त का पाबंद ही ना हो, बड़ी हैरत की बात है। लेकिन ये हैरत ऐसी है कि हर जगह मौजूद, यानी कि इसकी खिलाफ वर्जी हर जगह मौजूद, कि वक्त की पाबंदी करना तो यूं कह लें कि यानी कि कम ही यकीन होता है किसी पे। 100 बंदों से बंदा बात करे ना टाइम की, तो 99 के बारे में ये उम्मीद होती है कि ये वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे, और अगर कोई कर ले तो वाकयातन उस पर हैरत हो रही होती कि अल्लाह खैर करे, घर में खैरियत तो थी, तबीयत तो ठीक थी, आप जल्दी आ गए, टाइम पे ही आ गए। شادیوں کے اوپر وقت کی کتنی پابندی، اس طرح کی دیگر چیزوں پر وقت کی کتنی پابندی، دینی محفلیں ہوتی ہیں وقت کی کتنی پابندی ہمارے سامنے. شادی میں وقت پہ جانے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر والوں سے پہلے پہنچے. شادی پر وقت پہ جانے والا، یعنی ٹائم لکھا ہوا جی 10 بجے شادی کا پروگرام ہے، 10 بجے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گھر والے سے بھی پہلے پہنچ گیا، کیونکہ گھر والے خود 10:15 بجے آئیں گے، مہمان 11 بجے شروع ہوں گے، کھانا 12 بجے ہوگا، لکھا 10 بجے تھا. تو یہ ہمارا ایسا ایک کلچر بن گیا کہ غلط اور پھر اس کے اوپر اصرار. تو لہٰذا وقت کی پابندی کرنا یہ وہ بنیادی ایک یوں کہہ لے کہ کی ہے، ایک ماسٹر کی ہے، جس کے ذریعے آپ وعدے کی پابندی کی طرف پہنچ جاتے ہیں. اچھا ایک اور بات وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے، کہ اگر آپ کسی وجہ سے وعدے کو پورا نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ ایک اچھا ٹائم پہلے اطلاع دے دیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آج رات مثال کے طور پہ میں کھانا آپ کے ساتھ کھاؤں گا، اور آپ کو دوپہر 12 بجے پتہ چل گیا کہ یار آپ کسی بھی وجہ سے اب جا نہیں سکتے، گھر میں کام پڑے گا، کچھ بھی ہو گیا. اب آپ اسے رات کو بولیں کہ یار وہ میں نہیں آ سکتا نا، میرے مسئلہ ہو گیا. نہیں، یہ نہیں، وہ بیچارہ سارا خرید کے پکا کے محنت کر کے بیٹھا ہوگا، اینڈ ٹائم کے اوپر آپ اس کو اطلاع دے دیں کہ میں نہیں آ رہا. تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی بول دیں کہ یار وہ آپ نے اہتمام کرنا تھا، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں، کسی مجبوری سے یا فلاں مجبوری سے میں نہیں آ سکتا. تو جہاں پر بھی وعدہ کریں، اگر وہاں پر اس کے خلاف ہونے کی صورت ہے تو پھر پہلے ہی سے آپ اس کو اطلاع دے دیں. اچھا پھر ایک اور چیز وعدوں کی پابندی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے وعدوں کا پابند کرنا شروع کریں، اور بڑے وعدے فی الحال کریں ہی نہیں، یعنی کہ جن کو نہیں پورا کرنا تو وہ گناہ میں کیوں پڑنا. لیکن جو چھوٹے وعدے ہیں اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ آپ ان کے مطابق عمل کریں گے. کسی کو فون کرنا ہے، کسی سے ملنا ہے، کسی کا کچھ چھوٹا موٹا کام کرنا ہے، کسی کو کچھ لا کر دینا ہے، اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ یہ طے کر لیں مجھے بہر صورت ان کو پورا کرنا ہے. جب آپ اپنے آپ کو فورسفلی آپ مجبور کر کے آپ وعدے کی پابندی کی طرف لے کے آئیں گے تو واقعتاً آپ کا مزاج بن جائے گا وعدے کو پورا کرنے کا. اچھا اب اس کے ساتھ ایک دوسری جہت کہ وعدہ خلافی سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے، یہ اگرچہ پہلی گفتگو سے ملتی جلتی چیزیں ہیں لیکن تھوڑا سا دوسرے انداز کے اندر اس کو بیان کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹے دل سے کبھی وعدہ نہ کریں. جب ذہن میں یہ بات ہے کہ میں اسے پورا نہیں کروں گا یا نہیں کر سکوں گا، تو پھر آپ تھوڑا سا یوں کہہ لے کہ ذرا ایک بہادری کے ساتھ یہ بول دے کہ میں نہیں کر سکوں گا، کیونکہ اب آپ کا یہ بول دینا بعد میں اسے تکلیف دینے سے کی بنسبت آسان. تو پہلے تو یہی ہے کہ جھوٹا وعدہ کرے ہی نہیں، نمبر ایک. نمبر دو، اسی سے ملتی جلتی چیز کہ محض کسی کو خوش کرنے کے لیے فالتو وعدہ کر لیا، خواہ وہ اتنا ہی ہو کہ کسی نے کہا جی میرے لیے دعا کیجیے گا، آپ نے کہا جی انشاءاللہ ضرور ضرور، اب آپ نے اسے کہہ دیا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اب ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کے جو ہے نا وہ کسی لفظ کی وجہ سے آپ پر لازم نہ رہے اس کو پورا کرنا، جیسے انشاءاللہ کہنے کے حوالے سے ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تو اس لیے تھی کہ بھی آپ کوشش کریں گے، نہیں ہو سکے گا تو جو خدا کی مشیت، نہ اس لیے کہ آپ کا انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ ہو جائے کہ میں آپ کا کام نہیں کروں گا، میں آپ کا وعدہ پورا نہیں کروں گا. انشاءاللہ اس لیے نہیں ہے، انشاءاللہ تو اس لیے تھا کہ میری طرف سے یہ 100% کمٹمنٹ نہیں ہے، پرومس نہیں ہے، ہو سکتا ہے کر لوں ہو سکتا نہ کر، لیکن کرنے کی طرف رجحان زیادہ ہے. نہ یہ کہ انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے بلا ڈالی، شکر ہے جی انشاءاللہ بول دیا، اب پورا کرنے کی کوئی ضرورت، یہ اس لیے تھوڑی ہے. یعنی اس کا مطلب تو معاذ اللہ یہ ہو گیا کہ اللہ کا نام جو ہے وہ لینا ہی بطور خاص اس لیے ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑے بہت دھوکے میں رکھے آدمی. تو محض خوش کرنے کے لیے فالتو وعدے نہ کرے، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹے ہوں، وہ دعا کرنے کے ہوں، وہ کچھ چیز لانے کا. اچھا لوگ اپنے بچوں سے وعدہ کر لیتے ہیں، اچھا میں جا رہا ہوں میں تمہارے لیے چیز لے کے آؤں گا، نہیں لے کے آتے. بچوں سے وعدہ کر لیا فلان دن جو ہے وہ مثال کے طور پر شاپنگ پر جائیں گے، اور پہلے سے ذہنیاں نہیں جائیں گے، یا محض کوئی معمولی سا بہانہ بھی مل گیا نا تو فوراً نہیں جانا. تو یہ کیا ہے، یہ طریقہ کار بچوں کے ذہن پر بھی منفی اثر ڈالتا ہے. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ مجھے منافقوں والی خصلتیں اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دیں، اور وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی خصلت ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا زجر کریں گے، تھوڑا سا یعنی اس حوالے سے کہ ڈانٹنے کے انداز کے اندر اپنے ساتھ مکالمہ کریں گے، تو پھر ہماری سوچ بہتر ہوگی۔ اور ایک آخری طریقہ کہ وعدے کے حوالے سے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا، یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لیں کہ آج دن میں ایسا تو نہیں ہوا کہ میں نے کوئی وعدہ کیا تھا اور پورا نہیں کیا۔ ہمارے دن میں ہو سکتا ہے ایک یا دو باتیں آ جائیں، یار فلاں جگہ وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا، فلاں وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا، تو اب ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو سمجھائیں کہ نہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ جب چند دن ہم اس طریقے سے کریں گے تو پھر ہمارا مزاج بن جائے گا کہ ہم وعدے کو پورا کریں، اور وعدے کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو وعدے پورے کرنے والے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، ہے ہمت یہ تیری سہارا تیرا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔